حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ صلوات على محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
برادران عزیز و اخوان محترم، ابتداء تاخیر کے لیے معذرت، لیکن انشاءاللہ کل سے پھر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ 9:30 بجے تقریر شروع ہو جائے اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہی آیت ہے کہ جسے آپ مسلسل سرنامے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر خلاصہ کیا جائے کہ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا بھی تعین کیا جا سکے کہ بظاہر جسم اور روح کے تعلق کے بعد وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو انسان کی حیات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جو نہ ہو تو انسان کی موت واقع ہو جائے، اگرچہ بظاہر وہ چلتا پھرتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے مگر اس کے باوجود ہم اسے زندہ نہ مانیں، وہ کون سی صفت ہے اور کیا وجہ ہے کہ انسان حیوانات سے ممتاز ہے، اور کیا وجہ ہے کہ انسان فرشتوں کے مقابلے میں ایک فرق رکھتا ہے، اور فرق اشرفیت کا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی افضلیت کا تعین ہونا ہے۔ پروردگار عالم کے یہ ناز کرنا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم خلقت انسان کا اعلان کرے اور اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے۔ خلقت کے اندر حسن اور اس درجے پر کہ جہاں اسے احسن کہا جا سکے، تو پروردگار عالم کا یہ ناز کرنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ کل بات یہاں پر پہنچی تھی کہ انسان اور حیوانات کے اندر فرق یہ ہے کہ خواہشات اور غضب وہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ جو وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کو ہم جانور کہتے ہیں، اور خود انسان کے اندر بھی خواہشات اور غضب غصہ موجود ہے۔ عقل ملائکہ کے اندر موجود ہے اور انسان کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، یہ جوہر انسان کے اندر موجود ہے، مگر فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام تر چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ عقل جو ملک کے اندر ہے اور وہاں پر خواہش نہیں ہے، غضب نہیں ہے۔ خواہش اور غضب جو حیوان کے اندر ہے، عقل نہیں ہے، مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ملک کی صفت عقل کو بھی رکھ دیا، اور جانوروں کی صفات خواہشات کو بھی رکھ دیا، غضب کو بھی رکھ دیا۔ اور پھر انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ عقل کو پالش کرے علم کے ذریعے سے، اور ترقی کرے، اور ترقی جب وہ کرے گا تو ملک یا فرشتے کے برابر نہیں ہوگا بلکہ اس سے اوپر جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی رکاوٹ، کوئی بیریئر موجود نہیں ہے کہ جو اسے کھینچ لے، جو اسے روک لے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پستی کی طرف چلا گیا، عقل اس کی مغلوب ہو گئی، خواہشات ڈومیننٹ کر گئی، قوت غضب غالب آ گئی، تو یہ جانوروں کے برابر نہیں ہوگا، جانوروں سے نیچے جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر ترقی کا امکان ہی موجود نہیں تھا، وہاں پر عقل موجود نہیں تھی، اور پھر وہ پستی میں گرے ہوئے تھے۔ انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے بھی پستی میں چلا جائے تو جانور کے برابر نہیں ہوگا، جانور سے نیچے جائے گا۔ یہ بات پروردگار عالم نے سورہ تین کے اندر بھی ارشاد فرمائی کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا، قسمیں کھانے کے بعد خداوند متعال نے یہ اعلان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بنایا تو بہترین ہے، احسن تقویم پر بنایا، ثم رددناه اسفل السافلین، پھر اس کے بعد ہم نے اسے گرا دیا اسفل السافلین کے اندر، انتہائی پستی کے اندر، اسفل کے اندر یعنی انتہائی نیچے، انتہائی پست، جہاں پر پستی کے اندر بھی کوئی اس کے برابر نہ ہو، وہ سب سے زیادہ پستی میں چلا جائے تو نہ اس کا افضلیت کو حاصل کرنا بلا وجہ ہوگا، نہ اس کا اتنی پستی میں چلا جانا بلا وجہ ہوگا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ جو پوٹینشیل انسان کو دیا گیا ہے، یا تو وہ اس کو میکسیمائز کرے، کیپیٹلائز کرے، آگے بڑھائے، جس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا گیا کہ خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی۔ اور اگر وہ خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی کے لیے تیار نہیں ہے تو گر جائے گا، پستی میں جائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید کی تعبیرات کو، پروردگار عالم نے سورہ آراف کے اندر جو قرآن مجید کا ساتواں سورہ ہے، وہاں پر اس بات کا شکوہ کیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، لہم آیون لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب نہیں سنتے؟ کیا یہ لوگ اپنے کانوں کو بالکل استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ نہیں، کان ہیں مگر کانوں سے آوازوں کو سنتے ہیں، آوازوں پر ٹھہر جاتے ہیں، آنکھوں سے منظر کو دیکھتے ہیں، منظر پر ٹھہر جاتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں مگر لفظوں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا سفر راستے ہی کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے وہاں پر پہنچ نہیں پاتے، جب یہ وہاں نہیں پہنچ پاتے تو ان کا چلنا نہ چلنا بیکار برابر، ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر، ان کا سننا نہ سننا برابر۔ تو اے پروردگار، پھر تیری نظر میں یہ کیا ہے؟ اولائک کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں؟ نہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ تعبیر کسی اور کی نہیں ہے کہ جانوروں کے برابر نہیں، جانوروں سے گئے گزرے ہیں، یہ خود خلاق عالم نے، جو خود پروردگار ہے، اس پروردگار نے یہ تعبیر استعمال کی کہ بلندی ہو تو ایسی کہ آدم کو ملک کے اوپر ترجیح دی جائے، اور پستی ہو تو ایسی کہ جانور کے برابر نہیں، کہ جانور سے بھی نیچے۔ اولائک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح نہیں ہیں، جانوروں سے نیچے ہیں، ان سے زیادہ پستی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیز، آپ غور فرمائیے، بہت ہی عمدہ اور شیرین بحث ہے جو قرآن مجید نے کی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کیوں اتنی دلیلیں دیتا ہے؟ اگر قرآن کو عقل کو معطل کرنا ہوتا تو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم نے تم سے کہہ دیا خدا کو مانو تو مانو، لیکن نہیں، قرآن کنونس کرتا ہے۔ کیوں کنونس کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی نظر میں عقل کا استعمال نہ کرنا انسانیت کی موت ہے۔ انسان اپنی انسانیت کو ختم کرتا ہے، کل کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اس کا خاتمہ کرتا ہے اگر وہ اپنی عقل کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ تو برادران عزیز، خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی، عقل کو رزق ملتا ہے علم کے ذریعے سے، اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو برادران عزیز، پھر یہ عقل معطل ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ اگر اس صفت کو استعمال نہ کیا جائے، اس صلاحیت کو استعمال نہ کیا جائے، وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، جس کو سلب توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ توفیق چھن جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ایک انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنی آنکھیں بند رکھوں گا، اگر آپ اس کو خدا نہ کرے اندھیرے کے اندر قید کر دیں، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، اندھیرے ہی کے اندر، اس کی آنکھ پھوڑی نہیں ہے، اس کی آنکھ نکالی نہیں، آنکھ ہے مگر وہ آنکھ کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ روشنی نہیں ہے۔ اگر وہ اندھیرے کے اندر دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، دس مہینے، ایک سال گزار لے، ڈاکٹر سے آپ پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اب اگر اس کو روشنی میں لے آؤ تو یہ آنکھیں روشنی سے اجنبی ہیں، ان آنکھوں کو روشنی کا احساس نہیں کہ روشنی کس کو کہتے ہیں. لہٰذا اب یہ آنکھ اگر کام کرنا بھی چاہے تو یا تو اس کو بہت دقت ہوگی یا یہ آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب وہ چیز جو پروردگار نے صفت اور صلاحیت کے طور پر رکھی تھی انسان اس کو معطل کر دے، استعمال نہ کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ صلاحیت چھن جاتی ہے، پھر پروردگار عالم اس صفت کو معطل کر دیتا ہے. آپ سادھوؤں کو دیکھیں گے کہ بعض سادھو اس طریقے سے ریاضت کرتے ہیں اور وہ اپنی ریاضت کا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اوپر ہے تو بس اوپر ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ اسی حالت کے اندر شل ہو گیا. جب وہ اس کو معطل کر دیں گے، کسی نے اپنے پیر کو معطل کر دیا، شل ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک عرصے تک جب ہاتھ استعمال نہیں ہوگا تو خون کی روانی اس طرف آگے نہیں بڑھے گی، خون اس طرف جانا ہی چھوڑ دے گا. خون کو وہ جگہ پسند ہی نہیں ہے کہ جو معطل ہے، وہ اپنا راستہ بدل دے گا کہ یہاں پر اگر کام نہیں ہوتا تو خون کی سپلائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم صفت کے معطل ہونے کی صورت میں توفیق کو سلب کر لیتا ہے. پاؤں اگر استعمال نہ کیے جائے خون کی روانی وہاں سے ہٹ جائے گی، ہاتھ اگر استعمال نہ کیے جائے ایک ہی جگہ پر مسلسل رکھ دیے جائیں ہاتھ معطل ہو جائے گا، توفیق سلب ہو جائے گی. بالکل یہی معاملہ عقل کا بھی ہے. اگر پروردگار عالم نے عقل جیسی نعمت دی ہے اور ایک انسان اس نعمت عقل کو استعمال نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے کہ نسلوں کے اندر جا کر یہ تبدیلی پیدا ہو کہ ان کے پاس عقل موجود ہو مگر سوچنے صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے. آنکھوں کو استعمال نہ کرو تو آنکھوں سے محروم ہو جاؤ گے، کانوں کو استعمال نہ کرو تو کانوں سے محروم ہو جاؤ گے، ہاتھوں کو استعمال نہ کرو تو ہاتھ شل ہو جائیں گے، اور اگر عقل کو استعمال نہ کرو تو عقل شل ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد والے سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو ایک بنیادی بات ہے نا کہ قرآن مجید نے کنونس کیا ہے، قرآن مجید نے عقل کو اپیل کیا ہے، قرآن مجید نے خود قرآن کے اندر عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ہے. اس کا شکوہ یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے، اس کا شکوہ یہ ہے کہ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب غور و فکر ہے کہ انسان آغاز پر غور کرے، انجام پر غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے؟ آپ قرآن کا انداز دیکھتے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر عقل کو استعمال نہ کرے تو آخرت میں اندھا محشور ہوگا. اندھا محشور ہوگا، یعنی یہ اندھا محشور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شکوہ کرے گا میدان قیامت میں، رب لما حشرتنی اعمى، اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ تو پروردگار کہے گا کذالک، اسی طرح سے تیرے پاس میری آیاتیں آتی تھیں تم سا، تو نے اس کو بھلا دیا. جب تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا، آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا. برادران عزیز، اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل استعمال نہ کرے، معطل کر دے، تو مجھے بتائیے کہ نبی اپنی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کرے گا؟ تبلیغ کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ کسی خاص ڈومین کے اندر، کسی خاص دائرے میں آ چکا ہوتا تو اس آنے کے لیے اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے. بائی برتھ اگر وہ کسی ریلیجن کے اندر ہے تو یہ تو موروثی دین ہوا، لیکن اگر آپ کا دین ایسا ہے کہ جو یونیورسل ہے، جو آفاقی ہے، جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے، تو دوسروں کو دعوت کس بنیاد پر دی جائے گی؟ اگر عقل کو ہٹا دیا جائے تو وہ کون سا کامن ڈینومینیٹر کہ جس کے ذریعے سے کسی اور کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ انسانیت کا جوہر ہے خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب عقل کو معطل نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عقل کو معطل کر دیا، عقل کو معطل نہیں کیا، یہ جتنے سائنسدان ہیں انہوں نے عقلوں کو معطل کر دیا؟ نہیں، وہ تو عقل استعمال کر رہے ہیں، وہ تو عقل کا استعمال کر رہے ہیں اور بھرپور استعمال کر رہے ہیں. ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن بنا رہے ہیں، کمپیوٹر بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ بنا رہے ہیں، آئی پیڈز بنا رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا ہینڈ سیٹ اور اس کے اندر پوری دنیا آباد ہو گئی. تو کیا استعمال عقل کے بغیر ہو رہی ہے؟ کیا ان کے اندر خدا کے منکرین موجود نہیں ہیں؟ ہیں، خدا کے منکرین ان کے اندر بھی موجود ہیں، خدا کے اقرار کرنے والے بھی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے یہ بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا اپنی کتاب کے اندر، اسلام کی حکیمانہ زندگی یا زندگی کا حکیمانہ تصور، میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں ناموں سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ انہوں نے بہت دلچسپ یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا وجہ ہے، ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جنہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا، عقل کو معطل کر دیا اور ایز اے ریزلٹ خدا کی معرفت سے محروم ہو گئے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب عقل کو استعمال نہیں کیا، جہالت میں رہ گئے، تو عقل کا استعمال، یہ توفیق ان سے سلب ہو گئی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ افراد، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے عقل کو استعمال کیا، علم حاصل کیا، بقول قرآن مجید کے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا حق ادا کر دیا کہ تمہارے لیے زمینوں اور آسمانوں کو مسخر کر دیا گیا۔ جب زمینوں اور آسمان کو مسخر کیا تو انہوں نے کر کے دکھایا، واقعی زمین کی رگوں سے توانائیوں کو نچوڑا، سورج کی توانائیوں کو اسیر کیا، ان تمام تر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ تو کیا یہ افراد عقل کو استعمال نہیں کر رہے؟ عقل کو تو استعمال کر رہے ہیں، پھر یہ خدا کے مخالف کیوں ہیں؟ پھر یہ خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ہی عمدہ مثال۔ دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ کہ عقل کے بھی شعبے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عقل کا ایک ہی شعبہ ہے، عقل کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ مثلا اگر یہ انگلیاں، یہ انگلیاں یا طاقتور ہیں یا کمزور، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی کہ یہ انگلیاں طاقتور بھی ہوں اور یہ انگلیاں کمزور بھی ہوں، کیا یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں؟ نہیں، یا یہ انگلیاں طاقتور ہیں یا یہ انگلیاں کمزور ہیں۔ لیکن اب ذرا اس رخ سے غور کریں، ان انگلیوں کے اندر، مثلا اب میں ایک طالب علم ہوں، میرا کام ہے لکھنا پڑھنا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہوں گے۔ اچھا، اگر آپ کا کام لکھنا ہے، آپ استاد ہیں، یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، آپ کے ہاتھ میں سوئی دے دی جائے اور کپڑا دے دیا جائے اور کہا جائے کہ صاحب اس طریقے سے سلائی کریں، تو استعمال تو انگلیاں ہی ہوں گی، اور آپ کی انگلیاں آپ کے شعبے کے اندر بہت طاقتور ہیں، لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے، آپ کو کتاب دی جائے، آپ کو کاپی دی جائے اور کہا جائے لکھنا شروع کریں، تو شاید صبح سے شام تک آپ لکھتے رہیں، آپ کی انگلیوں کے اندر تھکن کا احساس نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو سوئی دے دی جائے کہ یہ کپڑا سینا شروع کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں آتا ہے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے سیتے ہیں، لیکن شاید پانچ منٹ کے بعد آپ کی انگلیوں کے اندر درد ہو جائے گا۔ کیوں؟ انگلیاں اس شعبے کے اندر طاقتور ہیں، اس شعبے کے اندر طاقتور نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ جس شعبے کے اندر محنت کی ہے اس شعبے کے اندر طاقتور ہیں، جس شعبے میں محنت نہیں کی ہے اس شعبے کے اندر کمزور ہیں۔ ایک پہلوان بہت طاقتور ہے، اس کی زبان بھی طاقتور ہے، اس کے بازو بھی طاقتور ہیں، پہلوان ہے، رنگ کے اندر طاقتور ہے، اسٹیج پر کھڑا کریں اور کہیں ایک گھنٹے تقریر کریں، بہت طاقتور ہے، ایک گھنٹے تقریر کریں، اس شعبے کے اندر طاقتور ہے مگر اس شعبے کے اندر طاقتور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کام وہ کر سکے اور بڑی قوت کے ساتھ کر سکے، مگر اس شعبے کے اندر وہ معطل ہو جائے۔ سنیے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اس حقیقت کو سمجھاتے ہیں۔ مولا مولا ہے، واقعاً مولا ہے۔ مولا کا جملہ یہ ہے کہ من ابصر بہا ابصرت ہو ومن ابصر الیہا اعمت ہو، کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو اینک بنا کر آنکھ پہ لگاؤ اور خدا کو دیکھنے کی کوشش کرو تو خدا نظر آئے گا، اور اگر دنیا ہی کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا ہی کو دیکھتے رہو تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے، خدا نظر نہیں آئے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کس نے کس انداز سے دیکھا۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مولا کا جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، مگر اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ کریں۔ آپ بازار کے اندر گئے آئینہ خریدنے کے لیے، کیوں؟ کہ گھر میں لگانا ہے، اس آئینے کے اندر شکل دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے گھر میں لگایا، آئینے کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آئینے کے ذریعے سے شکل کو دیکھیں، تو آئینے کی ساخت پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آئینے کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کی توجہ ہوگی۔ اس کا فریم کیسا ہے؟ ایررلیونٹ ہے۔ اس کے فریم کا کلر کیا ہے؟ ایررلیونٹ ہے۔ وہ ٹرائنگل ہے یا ریکٹینگل؟ ایررلیونٹ ہے۔ ہمیں چیک یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر شکل کیسی نظر آتی ہے، کوئی دھبا تو نہیں ہے، بال صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں، جب آپ اس کے ذریعے سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، لیکن بازار میں گئے آئینہ خریدنے کے لیے تو آپ چہرہ نہیں دیکھ رہے، اس کا فریم دیکھ رہے ہیں، تو عکس اس کے اندر موجود ہے مگر عکس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ فریم کی طرف توجہ ہے، اس کی بناوٹ کی طرف توجہ ہے، اس کے سائز کی طرف توجہ ہے، جیومیٹریکل شیپ کیسا ہے اس کی طرف توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو آئینے کی طرح سے دیکھو کہ اس دنیا کے آئینے میں اس کا عکس موجود ہے تو نظر آئے گا، لیکن اگر اسی آئینے کی ساخت میں الجھ کر رہے گئے تو سب کچھ نظر آئے گا، اس کا عکس نظر نہیں آئے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ جب ہم نے یہ عینک لگائی ہے تو یقین کیجئے توجہ بھی نہیں ہے کہ اس عینک کا رنگ کون سا ہے، اس لیے کہ اس عینک کے رنگ کی طرف ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کچھ دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کو لگایا ہے۔ مولا کہتے ہیں من جو اب سرا دیکھنا چاہے بےحا اس کے ذریعے سے، اب سرت ہو تو یہ دکھائے گی، دنیا کی جتنی نشانیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں ان کے ذریعے سے خدا چاہتا ہی ہے کہ وہاں پر ٹھہرو نہیں، اس کے ذریعے سے عکس خدا کو ملاحظہ کرو، پروردگار عالم کے وجود کا احساس کرو۔ لیکن من ابصر الیہا، اگر کوئی دنیا کو دنیا ہی کے لیے دیکھ رہا ہے احمد ہو تو وہ اس کو اندھا بنا دے گی، پھر اس کو دنیا نظر آئے گی مگر دنیا کے ذریعے سے خدا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر خدا شکوہ کرتا ہے کہ سب کچھ دکھتا ہے مگر خدا نہیں دکھتا، مادی وجود نہیں ہے مگر خدا کا وجود سمجھ میں آنا چاہیے، بنیادی ترین جو اس کی وجود کی دلالت ہے وہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے کتنی مرتبہ کہا قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، انا فی خلق السماوات، سورہ آل عمران، یقیناً انا فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، لأولی الالباب، اگر عقل معطل ہو جائے تو یہ نشانیاں منزل تک نہیں لے جائیں گی، لیکن اگر عقل استعمال ہو رہی ہے تو انسان آسمانوں کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، ہیونلی باڈیز کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، ستاروں کو دیکھے گا، سورج کو دیکھے گا، حرکت کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، زمین کی حرکت کو دیکھے گا، جب ان سب کو دیکھے گا تو ان کے ذریعے سے حرکت دینے والے تک پہنچ جائے گا، ان نعمتوں کو دیکھے گا منعم تک پہنچ جائے گا، روشنی کو دیکھے گا تو روشنی دینے والے تک پہنچ جائے گا۔ پروردگار فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق کے اندر بھی دکھائیں گے، ان کے اپنے نفسوں کے اندر دکھائیں گے، اپنے وجود کے اندر۔ کوئی کہے کہ مجھے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے بارے میں تو معلوم ہے۔ سنوریہم، پروردگار فرماتا ہے سنوریہم، ہم ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آیاتنا فی الآفاق، آفاق کے اندر بھی، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ حق ہے، اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، اگر عقل کو معطل کر دیں گے بات واضح نہیں ہوگی، عقل کو استعمال کریں گے اور اسی نشانی میں الجھ کر رہ جائیں گے تب بھی بات واضح نہیں ہوگی۔ جو خود اختیاری علمی ترقی پروردگار چاہتا ہے، وہ چاہتا یہ کہ نشانیوں کو دیکھو اور نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جاؤ۔ برادران عزیز، میں عام طور پر اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ آپ اگر میرے گھر پر آنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھیں گے نا کہ ایڈریس کیا ہے، اور میں آپ کو ایڈریس بتاؤں گا، میں کیسے آپ کو ایڈریس بتاؤں؟ منطق کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ تعارف کروا رہے ہیں، جس کا تعارف کروا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا میرا گھر، آپ کہیں کہاں، میں ایک نشانی بتاؤں گا، وہ نشانی آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے، ورنہ اس نشانی کو سمجھانے کے لیے ایک اور نشانی بتانی پڑے گی، وہ اگر واضح نہیں ہوگی تو ایک اور نشانی بتانی پڑے گی۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ صاحب میرا گھر ہے سولجہ بازار میں، آپ کہیں سولجہ بازار میں کہاں، سولجہ بازار تو بہت بڑا ہے۔ اب میں کہوں کہ سولجہ بازار کے اندر نشتر پاگ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کہا ہاں، تو یہاں سے میں آپ کو سمجھانا شروع کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں سولجر بازار میں نشتر پاک، آپ کہیں ہمیں نہیں معلوم، کراچی کا کون ہوگا کہ جس کو نشتر پاک نہیں پتہ. لیکن فرض کیجئے کوئی باہر رہتا ہے اور میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سولجر بازار کہاں، اگر نشتر پاک کہاں، نشتر پاک کہاں، اچھا اس کا مطلب نشتر پاک بھی معلوم نہیں ہے، آئی نیڈ سم تھنگ ایلس کہ جس کو میں یہاں پر نشانی کے طور پر پیش کر سکوں. میں کہوں قائد اعظم کا مزار، اس نے کہا ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے قائد اعظم کا مزار. اگر یہاں پر بھی وہ کہہ دے یہ بھی نہیں پتا تو مشکل بڑھ جائے گی. لیکن اگر وہ کہے کہ قائد اعظم کا مزار دیکھا ہے، اب قائد اعظم کے مزار کے ذریعے مجھے نمائش چورنگی سمجھانی ہے، نمائش چورنگی کے ذریعے سے یہ سمجھانا ہے کہ کہاں پر آپ مڑیں گے، پھر نشتر پارک آئے گا، پھر نشتر پارک کے سامنے میرا گھر آئے گا، تو یقیناً اب آپ میرے گھر تک پہنچ جائیں گے. گھر میں کیا ہے؟ مجلس رکھی، تشریف لائیے گا. اچھا صاحب آپ نے ایڈریس پوچھ لیا، قائد اعظم کے مزار پہنچے، اور قائد اعظم کے مزار پر پہنچنے کے بعد قائد اعظم کے مزار کے شہر میں گرفتار ہو گئے، وہاں پر رک گئے، وہیں پر رکے ہوئے. کیا مزار ہے، کیا ماربل لگا ہوا ہے، اور کیا گارڈن ہے، کیا پارک ہے، اور کیا جاگنگ ٹریک ہے. میں نے فون کر کے پوچھا صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ کہا قائد اعظم کے مزار پر پہنچ گئے. میں نے کہا بہت خوب، قائد اعظم کے مزار پر تو پہنچ گئے، اب آگے بڑھیے. کہا کہ نہیں صاحب، اس نشانی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آگے جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. آپ نشانی میں الجھ گئے. میں نے نشانی اس لیے بتائی تھی کہ نشانی سے دوسری نشانی تک پہنچیں، دوسری نشانی سے منزل تک پہنچیں. مگر اگر آپ نشانی میں الجھ گئے، آپ کا تعریف کرنا حق ہے کہ وہ مزار بہت خوبصورت ہے، پارک بہت اچھا ہے، وہ حق ہے، لیکن اس تعریف کے ساتھ اگلی منزل کی طرف موو بھی تو کریں. شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا نے سائنس کے نام پر اتنی ترقی کیوں کی. ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ کشف کرنے کے بعد کہ ان تمام چیزوں کے اندر کیا راز موجود ہیں، انسان نے علمی ترقی کی. شکوہ اس بات کا ہے کہ نشانی میں الجھ کر منزل سے غافل ہو گئے. وہاں تک بھی تو پہنچنا چاہیے تھا کہ جب مخلوق کے اندر اتنے راز موجود ہیں تو ان رازوں کو رکھنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے ان اسرار کو یہاں پر امانتاً محفوظ کیا ہے اور انسان کے اندر وہ تجسس پیدا کیا ہے کہ جس کے بعد وہ جاننا چاہتا ہے کہ اندر کیا راز موجود ہیں. اگر وہ اس حقیقت تک پہنچ گیا، ایک مخلوق کی تہ تک وہ پہنچا، دوسری مخلوق کی تہ تک پہنچا، تیسری مخلوق کی تہ تک پہنچا، لیکن خالق تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس نے کیا کیا؟ یہ راستے میں الجھ گیا. من ابصر بہا نہیں ہوا، من ابصر الیہا ہو گیا. یہ اس عینک کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہا، اس عینک کو دیکھ رہا ہے. یہ اس آئینے میں نہیں دیکھ رہا، یہ اس آئینے کو دیکھ رہا ہے. یہ نشانی کے ذریعے منزل تک نہیں پہنچ رہا، یہ نشانی میں الجھ گیا ہے. ایز اے ریزلٹ یہ اپنے ہدف سے غافل ہو گیا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ جوہر جو انسان کا ہے، خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی، اگر پہلے مرحلے کے اندر اسی کو معطل کر دیا تو یاد رکھیے کہ وہ نظام ہی ختم ہو گیا، وہ تو توفیق ہی سلب ہو گئی. دوسرا معاملہ کہ جہاں پر اس عقل کو استعمال کیا، راستے میں الجھ گئے تو ہدف سے غافل ہو گئے. یہ دونوں چیزیں انسان کو موت کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ انسان کو زندگی سے دور کر رہی ہیں. جو پہلی تقریر تھی اس کے اندر یہی بات میں نے گزارش کی تھی اور اسٹیبلش کیا تھا کہ معاملہ صرف جسم کے روح کے ساتھ تعلق کا نہیں، اس طرح سے تو انسان زندہ ہے اور مر گیا تو مر گیا. معاملہ تو یہ ہے کہ انسان ہو روح کے تعلق کے بعد پھر کون سی اسٹیج ہے کہ جہاں پر اس کو زندہ کہا جا سکے، وہ خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی ہے. ترقی کو مفقود کر دیا، کتنے ادیان ایسے ہیں. اگلی تقاریر کے اندر ممکن ہے کہ ہم اس کو مزید اکیڈمک بنائیں. توریت کے اقتباسات میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے اندازہ ہو انجیل نے کیا بات کہی، کرسچینٹی نے کیا بات کی. اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کے لیے کون سا نظام واقع ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس کو زندگی دے گا، تو وہ نظام وہی ہونا چاہیے جو خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی کو بین نہ کرتا ہو. اگر اسی کو اس نے بین کر دیا تو انصافاً پھر انسان زندہ کہاں رہ پائے گا، اس کی زندگی کے اندر ترقی کہاں ہو پائے گی، وہ مردہ ہے، پھر وہ موت سے ہمکنار ہو جائے گا. نہ وہ حامل کمال بن سکے گا، نہ شاہراہ کمال پر ہوگا، نہ وہ حامل کمال نہ شاہراہ کمال پر. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے. مگر آپ الفاظ پر اگر آپ متوجہ ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مورف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے، یہ ہماری محدودیت ہے کہ جہاں نشانی ہمارے لیے معرف بنے، خدا معرف بنے، نشانی ذریعہ بنے خدا تک پہنچنے کا، عام انسانوں کے لیے یہی ذریعہ ہے، کوئی شک نہیں کہ پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ مگر ایک بات تو مجھے بتائیے کہ یہ حسین ابن علی کے جملے کیا ہیں، مولا کے جملے کیا ہیں، کیا عجیب جملے ہیں، کیا کمال کے جملے ہیں۔ دعائے صباح کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا من دلّا علی ذاتہ بذاتہ، ہمارے لیے نشانی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، مگر علی کیا کہہ رہے ہیں، اے وہ کہ دلّا علی ذاتہ بذاتہ، کہ جس کی ذات اپنے وجود پر خود دلیل ہے۔ علی یہ نہیں کہہ رہے میں ان نشانیوں کے ذریعے سے، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، مگر جب خدا کو مخاطب کرتے ہیں اور اس منزل پر مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا من دلّا علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو دلیل ہے خود اپنی ذات کے اوپر، کسی اور نشانی کی کیا مجال کہ وہ خدا کے اوپر دلیل بن سکے۔ دعائے عرفہ امام حسین معرفت کا خزانہ ہے۔ امام مظلوم کا جملہ ہے متا غبتا، اے پروردگار تو غائب کب تھا، وہ جو غیب الغیوب وراء الورا، اس کے لیے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں متا غبتا، اے پروردگار تو غائب کب تھا، کیا تجھ سے زیادہ بھی کوئی ظاہر ہے کہ تجھ پر دلیل بن سکے۔ خدا کی قسم عجیب ہے، عجیب معاملہ ہے، اور واقعاً برادران عزیز سمجھ میں بھی آتی ہے بات، تھوڑی بہت بات، پوری نہیں اور تھوڑی بہت بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو یہ سب پہلے سے موجود تھے، ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے ذریعے سے خدا پر دلیل قائم تھی، مگر وہ کب آئے تھے؟ ہم جب آئے تو سورج موجود تھا، چاند موجود تھا، زمین موجود تھی، غلے موجود تھے، آسمان موجود تھا، یہ سب موجود تھے، مگر وہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا، پھر علی کے نور کو خلق کیا، عجیب ہوگا اگر وہ یہ کہے کہ میں زمین کے ذریعے خدا تک پہنچا، چاند کے ذریعے خدا تک پہنچا، میں ان مخلوقات کے ذریعے خدا تک کیسے پہنچوں کہ جب مخلوقات کی باری آئے تو سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ سب کے لیے یہ دلیل بن سکتے ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے دلیل نہیں بن سکتے، وہ خود خدا کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس برادران عزیز، ظاہر ہے کہ آج تاخیر ہو گئی، لہٰذا بات بھی میں وہاں تک نہیں پہنچا پایا کہ جہاں تک آج میں پہنچانا چاہ رہا تھا، اور منزل مصائب پر اب ہمیں آنا پڑے گا۔ لیکن برادران عزیز، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، وہ بیوی کہ جس کا کل میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، بزرگان واقف ہیں، نوجوانوں نے بھی سنا ہوگا، مگر یہ تو ذکر مصائب ہے، یہ تو یاد مصائب ہے، یہ یاد مصائب اہل بیت ہے کہ وہ بچی کتنی امام مظلوم سے قریب ہے، کہ جسے پیار سے حسین سکینہ کہتے ہیں، سکینہ یعنی میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین، جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، وہ بچی۔ یہ عجیب ہے واقعہ، یہ بچی اور امام حسین کا سر، کیا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان؟ حسین مظلوم کے سر نے کتنا سفر طے کیا، بچپن سے کربلا تک امام مظلوم کا سر حسین کے کاندھوں پر ہے، مگر اب اس کے بعد وقت آتا ہے کہ شمر کا خنجر چلتا ہے اور نوک نیزہ پر یہ سر بلند ہے، مگر اب یہ سر نوک نیزہ پر بلند ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کبھی یہ سر پہنچتا ہے خولی کے گھر میں، خولی کے گھر کے اندر خولی اس سر کو تنور کے اندر رکھتا ہے، مگر اس موقع پہ بھی حسین کا سر مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، خولی کی بیوی مومنہ بن جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے اوپر لعنت بھیجتی ہے، کہتے حسین کا سر کاٹ کے لایا ہے، افسوس تیرے حال پر، افسوس تیرے حال پر، حسین کا سر کاٹ کے لایا، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ مگر اس کے بعد یہ سر حسین ہے کہ جو ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں چاندی کا تشت ہے، اور اس چاندی کے تشت میں حسین کا سر موجود ہے۔ سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، دربار میں پہنچا ہے سکینہ دیکھ رہی ہے، بازار میں آیا ہے سکینہ دیکھ رہی ہے، یہ سر حسین ہی تو ہے کہ جو نوک نیزہ پر بلند ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کا تعلق وہ ہے کہ سر اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے مگر حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی حسین مظلوم کے سر کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی یہ سر مختلف قسم کے صندوقوں میں جاتا ہے، راستے میں جب سفر کیا جاتا ہے تو صندوق میں سر رکھ دیا جاتا ہے، راہب کی آغوش میں یہ سر آتا ہے، راہب حسین کے سر کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کہ ایسا نورانی سر کہ جس سے نور کی کرنیں منور ہو رہی ہیں۔ مگر یہ دیکھیے برادران عزیز کہ یہ سر حسین کی کرامتیں ہیں، سر حسین کی تبلیغات ہیں، پھر اس کے بعد یہ سر حسین دربار یزید میں پہنچتا ہے۔ مگر دربار یزید میں پہنچتا ہے تو وہاں پر تو عجیب منظر ہے کہ سونے کا تشت ہے، ابن زیاد کے دربار میں چاندی کا تشت، یہ یزید کا دربار ہے کہ جس میں سونے کا تشت ہے، سر حسین رکھا ہوا ہے اور یزید حکم دیتا ہے کہ اسی سر کے اوپر کھانے کی میز سجائی جائے۔ کھانا لایا جاتا ہے، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں دربار کے اندر، بیویاں کھڑی ہیں اور وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے وارث کے سر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کھانے کی میز سجائی جاتی ہے، کھانا منگایا جاتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، مگر اس وقت تو غضب ہو گیا۔ میں سادات سے معذرت چاہتا ہوں کہ جب یزید نے شراب منگائی، اپنے جام میں شراب کو نکالا، شراب پیتا جاتا ہے، اپنے نجس ہاتھوں سے نجس شراب کو حسین کے پاکیزہ سر کے اوپر انڈیلتا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھے سجاد کے دل سے کہ مولا کیا گزر گئے، اور پھر یزید اس پر بھی بس نہیں کرتا، چھڑی اٹھاتا ہے اور سر حسین کے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے، لبوں پر مارتا ہے، دندان پر مارتا ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ کے صحابی ابو برزہ اسلمی برداشت نہ کر سکے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے یزید خدا کے لیے اپنے ہاتھوں روک لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیغمبر جھک جھک کر ان لبوں کو چومتے جاتے تھے، بوسہ دیتے جاتے تھے جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے۔ اے ابو برزہ اسلمی، آپ اتنا نہ دیکھ سکے کہ حسین کے لبوں سے گستاخی ہوئی ہے، ذرا زینب سے پوچھئے شام غریبہ میں اپنے بھائی کا جسم پامال ہوتے ہوئے کیسے دیکھا تھا۔ مگر سر حسین کا یہ قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا عزیزان، سر حسین موجود تھا اور یزید نے سکینہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکینہ کہتی ہے اس میں کیا شبہ، میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، یہ 3-4 سال کی بچی ہے، میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ یزید کہتا ہے میں تو تب مانوں کہ جب تو بلائے اور تیرے بابا کا سر تیری آغوش میں آ جائے۔ یہ سر حسین عجیب مرحلے پر ہے کہ جہاں سکینہ نے اپنی ہاتھوں کو پھیلایا، اپنی آغوش کو پھیلایا اور کہا اے بابا یہ ظالم تیرا اور میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اے بابا میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، یہ ننھے ننھے ہاتھ میں نے پھیلا دیے، اے بابا میری گود میں آ جا، اے بابا میری آغوش میں آ جا۔ مقتل نگاروں نے لکھا کہ یزید دیکھتا رہ گیا کہ جب تشت سے سر حسین بلند ہوا اور سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ بہت روئی مگر اس وقت جب اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں دیکھا کچھ دیر کے لیے مسکرائی اور کہنے لگی بابا آ گئے، بابا میری گود میں آ گئے۔ اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلب۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔